الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی ساتویں روح کا بیان چل رہا ہے، جس میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نیک صحبت اختیار کرنے کی اہمیت، عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اور کس کی صحبت میں ہم بیٹھیں، اس کی کیا علامات ہیں، ان کو بھی بیان فرمایا ہے. آج انشاءاللہ تعالی اس روح ہفتم میں سے وہ حصہ پڑھا جائے گا اور اس کی تشریح و توضیح انشاءاللہ تعالی ہوگی، کہ قرآن و حدیث میں نیک صحبت اختیار کرنے اور بری صحبت سے پرہیز کرنے کے بارے میں کیا آیا ہے. کیونکہ اس کتاب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں. اسی لیے وہ سب معتبر اور مستند ہیں. درست اور صحیح ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہماری مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کا ازالہ ہوگا، سکون، چین، آرام، راحت نصیب ہوگا. اس لیے ان باتوں پر بلا تردد اور بلا تاخیر عمل کرنا چاہیے، چاہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی تھی، اسی کا ترجمہ حضرت نے سب سے پہلے آیات و احادیث کے شروع میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں آئندہ نیک صحبت کی ترغیب اور بری صحبت کی مذمت میں آیات و احادیث مبارکہ لکھی جاتی ہے. پھر فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. یہ ترجمہ اس آیت کا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت مبارکہ میں جو سچے دیندار لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے اس میں دو باتیں آ گئیں. نمبر ایک نیک صحبت اختیار کرنا, نمبر دو نیک لوگوں کے راستے پر چلنا. یعنی اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں جن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے, ان سے ملتے جلتے رہنا چاہیے. اور اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. نیک صحبت میں بیٹھنے کے جو بڑے بڑے فائدے ہیں وہ نیک صحبت اختیار کرنے ہی سے حاصل ہوں گے, بغیر اس کے حاصل نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی نیک صحبت میں آدمی بیٹھے, اللہ تعالیٰ کسی نیک اور اللہ والے کی خدمت و صحبت میں رہے تو خالی بیٹھنے اور رہنے پہ اکتفا نہ کرے, بلکہ ان کے اندر جو اچھی اچھی باتیں دیکھے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے, یا جو اچھی اچھی باتیں وہ ارشاد فرمائے بیان فرمائے, چاہے واعظ کی شکل میں یا ویسے ہی اجتماعی شکل و صورت میں یا انفرادی طور پر کوئی بات وہ کہیں, کوئی دین کی بات بیان کریں, کسی دین کی بات کو اختیار کرنے کے لیے فرمائیں, تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیک صحبت میں بیٹھنے سے جو خود بخود نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے, وہ ان شاء اللہ تعالی ہوگا, لیکن اصلی فائدہ اور زیادہ فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم ان کے اندر جو اچھی اچھی باتیں, اچھے اچھے اخلاق, اچھے اچھے اعمال دیکھیں, دیکھ کر ان کو خود اختیار کریں, اور جو باتیں وہ بیان کریں ان کو سن کر ان پر عمل کریں. اصل فائدہ جب ہوگا. اسی نیک صحبت میں بیٹھنے کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے
کہ جس بزرگ سے قلبی مناسبت ہو، ان کے ساتھ آدمی کا مزاج مذاق ملتا ہو، ان کی باتوں سے دل مطمئن ہوتا ہو، تو اپنا اچھا برا حال بھی ان کو بیان کر دیں اور اس پر جو کچھ وہ مشورہ دیں پھر اس پر بھی عمل کریں۔ کیونکہ عام طور پر ان دونوں باتوں سے آدمی کا تزکیہ ہوتا ہے، ظاہر و باطن درست ہوتا ہے، اس کا باطن اچھے اخلاق و اعمال سے مزین ہوتا ہے، بد اخلاقیاں اس کی دور ہوتی ہیں، ظاہر کے بھی جو اعمال ناجائز اور خلاف شرع ہیں وہ دور ہوتے، وہ دو ہی باتوں سے ہوتے ہیں۔ ایک تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنا، دوسرے اپنے عیوب اور اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں اور اپنی خامیاں اور اپنی کمزوریاں ان کے سامنے بیان کرنا اور بیان کر کے ان سے مشورہ کرنا، اور پھر جو کچھ مشورہ دیں ان پر عمل کرنا۔ اصل اصلاح اسی سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ بیان میں بیٹھنے کا تو اہتمام کرتے ہیں اور اس کے فائدے سے انکار بھی نہیں، بلا شبہ یہ مفید ہے، لیکن کسی بزرگ سے ان کا خصوصی تعلق نہیں ہوتا کہ مجلس بیان اور واعظ کے علاوہ بھی ان کا تعلق ہو، اور وہ اپنے اچھا برا حال بتا کر کے ان سے اس بارے میں مشورہ کرتے ہوں، ایسے بعض لوگ نہیں ہوتے۔ تو ان کو آدھا فائدہ ہوگا، آدھا فائدہ نہیں ہوگا، نامکمل فائدہ ہوگا، مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ مکمل فائدے سے مراد یہ جو بھی میں نے عرض کیا کہ ظاہر بھی درست ہو جائے، باطن بھی درست ہو جائے، اچھے اچھے اخلاق بھی باطن میں پیدا ہو جائیں، بد اخلاقیاں دور ہو جائیں، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، یہ پوری طرح حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ نیک صحبت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، اور نیک صحبت میں رہ کر ان کی اچھی اچھی باتوں کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، اور جس طرح وہ گناہوں سے، خلاف شرع باتوں سے بچتے ہیں، خود بھی بچنے کے اہتمام کے ساتھ ان سے اپنا خصوصی تعلق بھی قائم کرے، اور قائم کر کے خط و کتابت کے ذریعے اپنے حالات سے ان کو باخبر کرتا رہے، اور جو کچھ اس پر ان کی طرف سے ہدایت ملے اس پر عمل کرتا رہے۔ اس طرح سے اگر کوئی نیک صحبت اختیار کرے گا تو اس کا صحیح معنی میں فائدہ ہوگا، مکمل فائدہ ہوگا، اخلاق سنوریں گے، اعمال سدھریں گے، زندگی شرط کے مطابق ہوگی، اور دین کی راہوں پر چلنا آسان ہو جائے گا ان شاء اللہ۔ اس کے بعد ایک آیت کا ترجمہ نقل فرماتے ہیں جس کا عنوان ہے برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اے مخاطب، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں، عیب نکال رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جائے، ان سے الگ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، تم ان سے الگ ہو جاؤ، وہ اپنے کسی اور بات میں، کسی اور کام میں لگ جائیں، بہرحال تم ان سے بچو، پرہیز کرو، اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے, اور غلطی سے آدمی ایسے غلط قسم کے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جائے یا ایسے لوگوں کی صحبت میں شریک ہو جائے, تو جب یاد آئے, یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس مت بیٹھ, بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو, فوراً اٹھ جاؤ وہاں سے. اور اس سے ایک آیت کے بعد ارشاد ہے, اور صرف آیات کو جھٹلانے والوں کی تخصیص نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہو جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 اور 70 کا ترجمہ ہے. اس پر حضرت تحریر فرماتے ہیں, اس آیت سے مطلقاً برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت ہے. ہر قسم کے گناہ کی مجلس سے اجتناب کرنا ایک مسلمان کا فریضہ دینیہ ہے. یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بری صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچائے. جدھر دانستہ تو ایسی مجلس میں ہرگز شریک نہ ہو, اس سے اپنے آپ کو دور ہی رکھے, لیکن اگر غلطی سے شریک بھی ہو جائے اور ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جائے اور ان سے بات چیت شروع کر دے, تو جب یاد آئے کہ ہیں میں یہاں کیسے آ گیا, ان لوگوں سے تو بچنے کی ضرورت تھی, ان کے پاس تو جانے بیٹھنے کی گنجائش نہ تھی, تو فوراً ہی ان سے کنارہ کش ہو جائے اور ان کی بری صحبت سے اپنے آپ کو بچا لے, اٹھ کے چلا جائے, چاہے وہ اچھا سمجھے یا برا سمجھے, چاہے وہ ایسا کرنے کی وجہ سے ناراض اور خفا ہوں, اس کی پرواہ نہ کرے. کیونکہ لا تعطى لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں, ان کی صحبت سے تو بچنے کی ضرورت ہے اور ان کے پاس جانے اٹھنے بیٹھنے کی ممانعت ہے. جب ممانعت ہے تو بس پھر ہمیں اس ممانعت کو اختیار کرتے ہوئے بچنا چاہیے, یہ نہیں کہ ان کی لحاظ کی وجہ سے خود بھی وہاں بیٹھا رہے اور مزید اپنا دینی نقصان کرتا رہے, ایسا نہ کرے. تو بھائی یہ پرہیز ہے, یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک صحبت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو نیک صحبت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ, اور نیک صحبت کے سلسلے میں جو دو باتیں اوپر بیان کی گئی ہیں ان کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرے. اب برے لوگ پہلے نمبر پہ تو ہیں کفار و مشرکین, یہود و نصارہ یا علامہ صاحب قسم کے لوگ, سب سے زیادہ نقصان دہ تو ان کی صحبت ہے, ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہے, کیونکہ اللہ بچائے وہ کافر ہیں اور کفر کی نحوست میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اور ان سے کے ساتھ ملنے جلنے سے, یاری دوستی کرنے سے کفر کے اثرات آنے شروع ہوں گے. تو یہ تو سب سے بڑا نقصان اور سب سے زیادہ سخت زہر ہے جو ایک مومن کے لیے سخت نقصان دہ ہے. دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ روزے رکھتے ہیں, نہ حج زکوٰۃ دیتے ہیں, نہ دین پر چلتے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ناجائز خلاف شرع کاموں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، تو ایسے لوگ فاسق و فاجر کہلاتے ہیں، ایسے لوگ فاسق و فاجر کہلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا بھی نقصان دہ ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے بھی جس طرح ان کی طبیعت میں آزادی ہے، دین سے دوری ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، بس دنیا کے اندر منہمک ہیں، کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، دین کو ایک کھیل بنایا ہوا ہے، تو بھائی ان سے بھی دور رہنا ضروری ہے، جب ان سے ملنا ہو، ان کے آنا ہو جانا ہو تو بقدر ضرورت آدمی آئے جائے اور ان سے ملے جلے، لیکن وہ دوستی کرنے کے قابل نہیں ہے، خصوصی تعلق قائم کرنے کے لائق نہیں ہے، اور اس لائق نہیں ہے کہ آدمی ان کے پاس رہے اور ان سے ان کے پاس اٹھے بیٹھے اور ان سے اپنا میل جول رکھے، اس قابل نہیں ہے۔ وہاں بیٹھے گا تو وہاں بیٹھنے سے بھی جیسے ان کی طبیعت کے اندر دین سے دوری پائی جاتی ہے، بس وہی اثرات پاس بیٹھنے والے کے اندر بھی آئیں گے، نمازوں میں سستی آئے گی، معمولات کی پابندی نہیں ہو سکے گی، روزے اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، غفلت دل و دماغ میں چھا جائے گی، اور دھیرے 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 ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے یہ بھی دین سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو بیماری کے علاج میں دو باتیں ضروری ہیں، ایک دوا اور ایک پرہیز۔ نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ نیک صبر اختیار کرے، یہ دوا ہے، اور پرہیز یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچے۔ لہذا نیک صحبت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بری صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بری صحبت میں یہ بھی داخل ہے کہ ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کے مضامین، ان کے کالم اور ان کی تحریریں پڑھنے سے بھی آدمی پرہیز کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے بولنے میں اثر رکھا ہے، اچھی باتیں کرنے میں اچھا اثر رکھا ہے، بری باتیں کرنے میں برا اثر رکھا ہے، اس سے برا اثر ہوتا ہے، ایسی تحریر کا بھی حال ہے کہ اگر لکھنے والا نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کی کتابوں کے اندر بھی، اس کے تحریری بیانات کے اندر بھی، اور اس کے عام کتابچوں کے پڑھنے میں بھی نیکی کا اثر ہوتا ہے، اس کی تحریر، اس کے کلام قائم مقام ہے۔ اسی طرح جس برے آدمی کی جس طرح باتوں کے اندر برا اثر ہوتا ہے، جو پاس بیٹھنے والے کی طرف منتقل ہوتا ہے، ایسے اسے کلام کے قائم مقام اس کی تحریریں ہیں، لہذا اس کے مضامین وغیرہ پڑھنے سے بھی برا اثر ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے، دین حق پر قائم تھے، لیکن باطل لوگوں، گمراہ لوگوں، بے دین لوگوں کی مضامین اور ان کے رسائل اور ان کی کتابیں پڑھنے سے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اس لیے ہرگز ہرگز ایسے لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، ورنہ آدمی کے اندر طرح طرح کے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور شک و شبہات پیدا ہو جانا یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ پہلے آدمی دین کے معاملے میں پوری طرح مطمئن تھا، کوئی اس کو شک و تردد نہیں تھا، اب ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے یا ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اب اس کے اندر بھی شک و شبہ پیدا ہو گیا، کیونکہ ایسے لوگ دین پر اعتراضات بھی کرتے ہیں اور شک و شبہات نکالتے رہتے ہیں، اور پھر بعض مرتبہ اس سے بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی انہیں جیسا ہو جاتا ہے، انہیں کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اب یہ ان کا راستہ اختیار کر لینا یہ تو پھر اللہ بچا انہیں جیسا ہو جانا ہے جو سراسر گمراہی ہے، فسق و فجور ہے، بے دینی ہے، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ نیک صحبت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بری صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد عنوان ہے سب سے اچھا شخص کون ہے، سب سے اچھا شخص کون ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، مجلس میں بیٹھنے کے لیے سب سے بہتر کون سا شخص ہے، یعنی اس کی مجلس میں بیٹھا کریں، سب سے بہتر کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالی یاد آئے، سبحان اللہ، اس کی گفتگو تمہارے لیے علمی فائدہ پہنچائے اور اس کا عمل تم کو آخرت یاد دلائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اوپر اللہ والوں کی جو صفات مذکور ہوئیں، یعنی اللہ والوں کی 13 علامتیں جو بیان ہوئی تھیں، ان میں سے بعض اس حدیث کے اندر مذکور ہیں۔ نیک صحبت کس کے اختیار کریں؟ تو فرمایا اس حدیث میں کہ جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں، نمبر 1، جب اس کو دیکھیں تو خدا یاد آئے۔ حدیث شریف میں اس کی الفاظ ہیں الذین ذروا ذکر اللہ، الذین ذروا ذکر اللہ، کہ جن کو دیکھا جائے تو خدا یاد آئے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں، فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، تو ان کی اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے سے، بولنے چالنے سے بھی آخرت یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ یہ تو ان کی شکل ہی اللہ پاک ایسی بنا دیتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے، پھر ان کی باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا ذکر ہوتا ہے، دین پہ چلنے کا ذکر ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کے اہتمام کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ باتیں بھی اس کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتی ہیں، ان باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو یاد آتے ہیں۔ تو اللہ سے دارو ذکر اللہ، اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اللہ والوں کے بارے میں ایک شعر ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ تو شعر یہ، ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے، ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے، قابل ذکر ہو گئے ہم بھی، ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے، قابل ذکر ہو گئے ہم بھی، کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں کہ پھر ان کا بھی ذکر شروع ہو جاتا ہے، بزرگوں کے واقعات، ان کی باتیں اور ان کے اشعار، ان کی نصیحتیں لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے جو علمی باتیں اور دینی باتیں وہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور سناتے ہیں اس سے تمہیں فائدہ ہو. تو عام طور پر جو متبع سنت متبع شریعت اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے خصوصی علم بھی عطا فرماتے ہیں. ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو عام طور پر کتابوں کے ذریعے آدمی پڑھتا ہے پڑھاتا ہے سیکھتا ہے سکھاتا ہے, اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ان کو عطا فرماتے ہیں. پہلے علم کہتے ہیں علم کسبی, محنت سے حاصل ہونے والا علم, اور ایک ہوتا ہے علم وہبی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست دیا ہوا علم. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بینی اندر خدولوں میں انبیاء بے کتابوں بے معید و اوستا, کہ تم جب اللہ تعالیٰ کی تابے داری فرما برداری اختیار کرو گے تو اپنے اندر پیغمبرانہ علوم کا مشاہدہ کرو گے بغیر کسی کتاب کی مدد کے اور بغیر کسی تکرار کرانے والے کی مدد کے اور بغیر کسی استاد کی مدد کے. پھر اللہ تعالیٰ براہ راست تمہارے دل پر اپنے علوم القا فرمائیں گے اور وہ تمہاری زبان سے جاری ہوں گے. تو جس کے پاس بیٹھ کر کے ایسی باتیں معلوم ہوں یہ دوسرا فائدہ ہے. اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اس کے عمل سے آخرت یاد آئے, اس کے عمل سے آخرت یاد آئے, یعنی جب اس کو عمل کرتا ہوا دیکھیں چاہے نماز سے متعلق ہو چاہے معاملات سے عبادات سے متعلق ہو معاملات سے متعلق ہو چاہے اخلاق سے متعلق ہو معاشرہ سے متعلق ہو, تو اس کے عمل سے معلوم ہوتا ہو کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, جائز کام کرتا ہے ناجائز کاموں سے بچتا ہے. کسی کو ستاتا نہیں ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا, ڈرتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو میری آخرت میں پکڑ ہو جائے. گھر والوں کے ساتھ بھی معاملات کرنے میں بڑا احتیاط کرتا ہے کہ بھائی کل مجھے اس کی بھی جواب دہی کرنی ہے. تو جو آدمی ایسا ہوگا اس کے تو ہر بات سے آخرت یاد آئے گی. اور یہ نیک لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بولنے چالنے معاملات کرنے میں ہر بات میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے انسان کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اور ان باتوں کا اندازہ قریب رہنے سے ہوتا ہے, دور رہنے سے پتہ نہیں چلتا, قریب رہنے سے اندازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے. اس لیے کہ وہ کسی مخلوق کو دکھانے کی غرض سے تو کچھ کرتے نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام ہوتا ہے اسے مخلوق کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور وہ کام کرتے رہتے ہیں جس کا انجام آخرت میں اچھا ہو, اور جس کام کا انجام خدا نخواستہ آخرت میں برا ہو اس سے وہ پرہیز کرتے ہیں. تو جس شخص کے اندر تین علامتیں پائی جائیں, ایک تو اس کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے, دوسرے اس کے علمی باتوں سے فائدہ پہنچے, تیسرے اس کے عمل سے آخرت یاد آئے, بہت سمجھو نعمت عظمیٰ ہے اکسیر اعظم ہے, بس اس کا دامن تھام لے اور اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لے اور اس کی خدمت و صحبت میں رہنے کا اہتمام کر لے. ہمارے سارے اکابر کو الحمدللہ اسی کا مصداق پایا, ان کو دیکھ کر خدا بھی یاد آتا ہے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے دین کی عجیب عجیب باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں اور آخرت کی بھی فکر پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت لقمان حکیم کی نصیحت. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہو تب بھی حدیث ہی ہے, کیونکہ صحابی کا ارشاد بھی حدیث ہوتا ہے. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اے جانِ پدر, اے باپ کی جان, تو علماء کی مجلس میں بیٹھنے کو اپنے ذمہ لازم رکھنا, تو علماء کی مجلس میں بیٹھنے کو اپنے ذمہ لازم رکھنا اور اہل حکمت کی باتوں کو سنتے رہنا. حکمت دین کی باریک باتوں کو کہتے ہیں. جو سچے اور درویش لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کی باتوں سے مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جس طرح مردہ زمین کو موسلا دھار بارش سے زندہ کر دیتے ہیں. جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں, جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر اپنے علوم القا فرماتے ہیں, تو جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ ان کو وہ حکمت کی باتیں, وہ دین کی باتیں, وہ اصلاح کی باتیں, وہ تربیت کی باتیں بیان بھی کرتے رہتے ہیں, اور ان باتوں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کایا پلٹ جاتی. آخرت سے غفلت ہے تو آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے, کسی عمل کے اندر سستی ہے تو اس کے اندر چستی پیدا ہو جاتی ہے, کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے تو شرمندگی اور ندامت پیدا ہو جاتی ہے اور بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. تو حکمت کی باتوں سے آدمی جو ہے اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. وہ صحبت بھی ایسے لوگوں کی اختیار کرے اور صحبت کے ساتھ ساتھ ان کی حکمت والی باتوں کو بھی سنتا رہے اور عمل کرتا رہے. اس حدیث میں جو فرمایا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا لازم رکھے, اس سے علماء ربانی مراد ہیں, یعنی وہ علماء مراد ہیں جو باعمل ہیں, وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے وہ مجاز ہیں, اپنے ظاہر و باطن کی انہوں نے اصلاح کرائی ہے, وہ مراد ہیں. ہر عالم مراد نہیں, کیونکہ بہت سے عالم ایسے ہوتے ہیں جو عالم بے عمل ہوتے ہیں. عالم ہیں, بہت بڑے استاد ہیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, لیکن دین پر ان کا پوری طرح عمل نہیں ہے, اسے اللہ والے کی صحبت انہوں نے اختیار نہیں کی, جس کی وجہ سے ان کا تزکیہ نہیں ہوا, تربیت نہیں ہوئی, تو ان کی صحبت میں رہنا مراد نہیں ہے. ان سے تو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے, اور جو علماء باعمل ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں, ان سے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرائے ہوئے ہیں, شریعت کے پابند ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, انہوں کہتے ہیں علماء ربانی, جنہوں کہتے ہیں خوف خدا رکھنے والے علماء, آخرت کی فکر رکھنے والے علماء, ان کی صحبت مراد ہے. وہ نہ ملے تو پھر جو عام اللہ والے ہیں, چاہے عالم نہ ہو لیکن متقی پرہیزگار ہوں, پھر وہ ان کے قائم مقام ہیں, ان کی خدمت و صحبت اختیار کرے. اور جو ایسے علماء ہوتے ہیں یا ایسے صلحاء ہوتے ہیں, جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو بھائی حکمت کی باتیں بھی وہ سنیں گے, سنائیں گے اور بتائیں گے اور بیان کریں گے, تو اس سے آدمی کا دل زندہ ہو جاتا ہے,
زندہ ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا چسکا لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، معمولات کی پابندی نصیب ہو جاتی ہے، دنیا سے دل ہٹنے لگتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں دل کا زندہ ہونا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزدور صاحب کا شعر ہے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے، سبحان اللہ، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ اور ایک اور شعر ہے حضرت کے بارے میں، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہوگی۔ اللہ اللہ کے نیک بندوں میں بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے زندہ ہے، تو جو ان کے پاس بیٹھتا ہے ان کے دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے زندہ ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی شمع روشن ہے، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ شعلہ ان کے دل میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی، یعنی ضرور حاصل ہوگی، جو میرے ہی تعلق سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میرے ہی خاطر آپس میں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، فائدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق اور واسطے سے محبت رکھنا۔ اور ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں دین خاطر آپس میں تعلق رکھنا، کوئی اور غرض درمیان میں نہ ہو۔ اس دنیا میں تعلقات کی دو قسمیں ہیں، اس دنیا میں تعلقات کی دو قسمیں، ایک دنیا کی وجہ سے تعلق رکھنا، ایک دین کی وجہ سے تعلق رکھنا۔ دنیاوی تعلقات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی سے تعلق ہے اس وجہ سے کہ ہمیں اس سے پیسے لینے یا ہمیں پیسے دینے، یا اس سے ہمیں کوئی اپنا دنیاوی کام لینا ہے، یا اس سے کوئی دنیاوی کام ہمیں انجام دینا ہے۔ کوئی مالدار آدمی ہے، کوئی صاحب عہدہ اور صاحب منصب ہے، یا کوئی اور دنیاوی ہنر اور کمال اس کو حاصل ہے، تو ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ ہمیں وہ کام اس سے لینے میں آسانی ہو جائے۔ خریدنے ایک تعلق ہے، بیچنے ایک تعلق ہے، نوکری ایک تعلق ہے، زراعت کا ایک تعلق ہے، یہ سارے تعلقات دنیا کی وجہ سے ہیں۔ یہ اگر جائز ہو تو جائز ہے، ناجائز ہو تو ناجائز ہے، اگر جائز ہو تو جائز ہے، ناجائز ہو تو ناجائز، کیونکہ دنیا میں تعلقات جائز ناجائز دونوں قسم کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، جائز بھی ہوتے ہیں ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا تعلق ہوتا ہے دین کی وجہ سے، یعنی ہمیں کسی سے محبت ہے، یا ہماری کسی سے دوستی ہے، یا کسی سے ہمارا ملنا جلنا ہے یا ملاقات ہے، اس کی وجہ صرف دین ہے۔ مثلاً وہ بہت ہی کوئی نیک آدمی ہے، اس وجہ سے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس سے ملتے جلتے ہیں کہ بھئی یہ بہت ہی ماشاءاللہ دین پہ چلنے والا آدمی ہے۔ یا اس کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی
دین کی فکر ہوتی ہے، جیسے کہ عام طور پر کسی کو کسی اللہ والے سے تعلق ہوتا ہے اور ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے ملتا جلتا رہتا ہے، تو اس کے اندر اگر اس کی غرض صرف یہ ہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، بھائی بس اس وجہ سے میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، اس سے ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، اس کے پاس بیٹھتا ہوں، اور کوئی غرض اس سے نہ ہو، تو یہ تعلق دین کی وجہ سے کہلائے گا، اور یہ اس سے محبت اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوگی، اور اس کا ثواب عظیم یہ ہے کہ جن لوگوں کا کسی اللہ والے سے، کسی نیک آدمی سے محض اللہ کے واسطے تعلق ہوگا، تو اس تعلق قائم کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی محبت لازم ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمائیں گے، کتنا بڑا فائدہ، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیں نیک لوگوں سے اگر تعلق رکھنا ہے اور رکھنا چاہیے، تو بس اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر، فکر آخرت کے خاطر بس ہمیں تعلق رکھنا چاہیے، تو اس سے یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت فرمائیں گے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اچھے اچھے کاموں کی توفیق دیں گے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اس طرح جب کوئی کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھے گا تو اس کے پاس بیٹھنے سے فائدہ یہ بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کی نیت خالص ہے اور درست ہے، ورنہ بعض لوگ اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان خدمت میں آتے ہیں، جاتے ہیں، رہتے ہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں، مگر دین ان کی نیت نہیں ہوتی، دنیا کی بعض غرضیں ان کے ذہن کے اندر ہوتی ہیں، کوئی اس نیت سے جاتا ہے کہ بھائی ہم اپنی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں ان سے دعا کرائیں گے، کیونکہ وہ تو مستجاب الدعوات ہیں، اس طرح ہماری دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، تو یہ تعلق دین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تعلق اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں ہے، اپنے مقصد کے لیے، اپنا مقصد ہے دنیا کی پریشانیاں اور تکلیفیں کسی طرح دور ہوں، تو ان کی دعا سے دور کرانا پیش نظر ہے، تو اس نیت سے کسی اللہ والے کے پاس جائے گا تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے، کیوں وہ تو طالب دنیا ہے، طالب دین تو نہیں ہے، اور بعض لوگوں کی یہ غرض ہوتی ہے کہ ان کے پاس جائیں گے اور بھائی وہ کوئی نہ کوئی تعویذ دے دیں گے یا کوئی نہ کوئی وظیفہ بتا دیں گے جس کی وجہ سے میں اپنے مقدمہ جیت جاؤں گا یا میرا فلاں کام ہو جائے گا، کیونکہ تعویذ بھی بڑا اثر والا ہوتا ہے اور ان کے وظیفے بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں کہ ادھر پڑھو، ادھر کام لو، لہذا بس وہ اس لیے بزرگوں کے پاس آتے ہیں اور جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پریشانی آئے دن پیش آتی رہتی ہے، اور ان پریشانیوں میں وہ ان بزرگ سے مل کر کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ یا کوئی نہ کوئی تعویذ مانگتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ اس لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، خوب تعریفیں بھی کرتے ہیں، خوب خدمت بھی کرتے ہیں، مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کے یہ کسی آڑے وقت میں میں ان سے اپنے لیے سفارش کروا لوں، کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں، تو میرا کہیں کام اٹک گیا تو ان سے کہوں گا میری سفارش کر دو، یا مجھے نوکری دلوا دو، یا مجھے ملازمت دلوا دو، یا کسی کے یہاں رکھوا دو، تو یہ تعلق دین کی وجہ سے نہیں، دنیا کی وجہ سے یہ تھا۔ یہ تین مثالیں میں نے بتلا دی کہ تین وجہ سے بھی لوگ بزرگوں سے ملتے رہتے ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھتے رہتے ہیں اور ان سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کا یہ تعلق اللہ والوں سے اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے، تو ایسا تعلق جو ہے اس کا یہ فضیلت نہیں ہے اس کی، بس اللہ والوں سے محبت رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کے خاطر بس، ملنا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، نہیں ملنا ہے تو اس وجہ سے نہیں ملنا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ نہیں ہے، نافرمان بندہ ہے اس لیے اس سے بچتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمائیں گے. اس کے بعد صالح دوست کی مثال، صالح دوست کی مثال. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک صالح دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشک لیے ہوئے، یہ مثال ہے نیک صحبت کی، اور ایک شخص جو بھٹی کو دھونک رہا ہے یعنی گرم کر رہا ہے، یہ بری صحبت کی مثال ہے. جو مشک والا ہے اگر اس کی صحبت میں بیٹھا جائے، یا تو وہ محبت میں آ کر مشک کا کچھ حصہ تمہیں دے گا، یا اگر نبی دے تو مشک سے خوشبو پہنچ جائے گی. اور بھٹی دھونکنے والا اگر کوئی اس کے پاس بیٹھے، یا تو وہ کپڑے جلا دے گا کہ اچانک کوئی چنگاری آ پڑی، اور یا اگر اسے بچ بھی گیا تو اس کی گندی بو تو پہنچ ہی جائے گی. اس حدیث میں نیک اور بری صحبت کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والا، عطر فروش، کہ آپ کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو وہ کچھ دے یا نہ دے، اس کی خوشبوؤں کی اس کی خوشبوئیں تو آپ کو آئیں گی، اور آپ کا دماغ جو ہے خوشبوؤں سے معطر ہو جائے گا. اور اگر اس کو جوش آ گیا اور اس نے محبت میں آپ کو خوشبو کی ایک پھریری دے دی یا ایک شیشی دے دی، تو جناب اور فائدہ ہو گیا کہ خوشبو سونگ بھی لی وہ مفت میں، اور جناب خوشبو مل بھی گئی قیمتاً یا بلا قیمت، فائدہ فائدہ ہوا نہیں ہوا. ایسی نیک صحبت میں جانے سے فائدہ فائدہ ہوتا ہے. اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار جو اپنی بھٹی گرم کرتا ہے اور اس کے اندر لوہا رکھ کر کے اس کو گرم کرتا ہے، تو اس کے پاس تو ہر وقت دھواں دھواں رہتا ہے، اور بھٹی میں سے چنگاریاں بھی نکل نکل کے اڑتی رہتی ہیں. جو اس کے پاس بیٹھے گا تو یاد اپنے کپڑے جلائے گا، کیونکہ اچانک کسی وقت بھی بھٹی میں سے چنگاری نکل کر کے آپ کے جسم پر یا کپڑوں پر گر سکتی ہے، جسم جلے گا یا کپڑے جلیں گے، یا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن وہاں بیٹھ کر جو بدبو سے دماغ سڑے گا وہ تو نقصان نقد ہی. تو اس کے پاس بیٹھنے سے دھواں آئے گا جو آہوں کے اندر گھسے گا، ناک کے اندر گھسے گا، اس سے آدمی کو تکلیف ہوگی، دھوئیں سے تکلیف، پھر دھوئیں کی بدبو سے تکلیف، یہ نقصان تو ہو کر رہے گا. اور مزید ہی نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کپڑے جل جائیں اور کپڑے خراب ہو جائیں. لہذا نیک صحبت میں بیٹھنے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہی ہوگا. بہرحال پورا فائدہ جب ہوگا جب ان باتوں پر عمل کرے جو ابھی اوپر بیان ہوئی ہیں. ایسی بری صحبت میں کچھ نہ کچھ نقصان تو یقیناً ہوگا. اس سے بچنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ بری صحبت سے آدمی بالکل دور رہے. دور رہے گا تو ہر قسم کے نقصان سے بچے گا، معمولی نقصان سے بھی بچے گا، بڑے نقصان سے بھی بچے گا. اور بری صحبت میں رہے گا تو بھائی کچھ نہ کچھ نقصان تو ہو ہی جائے گا. حضرت فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیک اور صالح شخص کی صحبت میں بیٹھنے سے مکمل فائدہ بھی نہ ہو تب بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور فائدہ حاصل ہوگا، اور بری صحبت میں بیٹھنے سے کامل نقصان نہ ہو تب بھی کچھ نہ کچھ تو نقصان ہو کر رہے گا. اس لیے نیک صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور بری لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمارے دلوں میں نیک صحبت کی اہمیت پیدا فرما دیں اور اس کے اختیار کرنے کی توفیق دیں، اور بری صحبت کے نقصان دہ ہونا ہمارے ذہن میں بٹھا دیں، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم انا نسأل من فضلك العظيم. اللهم انا نسألك من فضلك العظيم. يا الله اپنا فضل عظيم عطا فرما. يا الله ہم کو ہماری اولاد و نسل کو اپنا فضل عطا فرما. يا الله اپنا فضل عطا فرما. يا الله ہم کو ہماری اولاد و نسل سارے احباب جملہ حاضرین اور حاضرات کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات و بلیات سے، پریشانیوں سے، ہموم و غموم سے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے یا اللہ اپنی پناہ کامل عطا فرما. یا اللہ اپنی پناہ کامل عطا فرما. یا اللہ ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیشہ ہمیں نیک صحبت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی نصیب فرما. یا اللہ ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو ہمیشہ اپنے نیک اور مقبول اور مخلص بندوں کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور بری صحبتوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کو بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما، بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہماری تمام نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے متعلقین کی ساری نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما. یا اللہ ہم پر، عالم اسلام پر رحم فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو یہود و نصارہ اور کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یہود و نصارہ اور یا اللہ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما. یا اللہ شامت اعمال کو دور فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.